اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کال لیں گے اور انشاءاللہ کال کے ساتھ ہی جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جی جناب،
میرا سوال جانشین امیر اہل سنت سے ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک کس تاریخ کو ہوتا ہے؟
حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک 11 ربیع الاخر کو ہوتا ہے.
11 ربیع الاخر،
جی.
تو اسے عرس کیوں کہتے ہیں، عرس کیوں منا رہے ہیں اس تاریخ کو؟
اصل عرس اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لقا کا دن ہے، چونکہ یہ ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے نا.
ٹھیک ہے.
اور اسلام میں سوگ 3 دن کا ہے.
ٹھیک ہے.
اور عورت کے لیے، زوجہ کے لیے جو ہے وہ، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، اور اگر حاملہ نہیں ہے نارمل اگر ہے تو 4 ماہ 10 دن.
ٹھیک. تو خوشی کا دن ہے تو اس لیے عرس مناتے ہیں. ٹھیک، اگلی کال دیجیے جناب.
کاؤنٹر تسبیح انگلی میں پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دے.
کاؤنٹر تسبیح آج کل جو چل رہا
ہے، یہ جو چھوٹا والا کاؤنٹر ہے نا،
جی جی،
پلاسٹک والا، ایک تو لوہے کا آتا ہے، میٹل کا، وہ تو بہت بڑا ہے تو اس میں ہاتھ ہی نہیں بندے گا. تو یہ جو ہے چھوٹا والا جو کاؤنٹر ہے، یہ پہن کر نماز پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی، نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ یہ کہ خوشو کے خلاف ہوگا کہ بندے کی توجہ بٹی رہے گی. ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ اب اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے کاؤنٹر پہن کر،
جی،
تو لوگ جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک.
تو یہ خامہ خواہ جو نا وہ ایک لوگوں میں تشویش پائی جائے گی، تو اس سے بچا جائے، بچنا بہتر.
ٹھیک ہے. یعنی اگر صورت حال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے اور کاؤنٹر چلا رہا ہے، اور اتنے میں اقامت ہوتی ہے، اس کی توجہ نہیں رہتی اتارنے کی طرف، اگر یہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے یا نماز قائم کر لیتا ہے تو نماز
ہو جائے گی.
نہیں ہے جیسے چشمے وغیرہ سے بھی
خوشو کے خلاف ہوگا.
ٹھیک.
ہاں جیسے چشمے.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
اگر قبر پر ہرا پودا نکل آئے تو اسے ہٹانا کیسا؟
چلیں آپ نے تو ہرے پودے کا کسی بھی پودے کا پوچھ لیتے. جی حضور، پودے کا رنگ کوئی بھی ہو، اگر بہت ہے، بعض اوقات قبرستان میں ہمارے عزیز و قریبا کی قبریں ہوتی ہیں تو بالخصوص بارشوں کے سیزن میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی پودا نکل آتا ہے.
قبر پر اگر پودا نکل آئے تو اسے ہٹانے کو علماء نے منع فرمایا.
ٹھیک.
کیونکہ یہ حق کے میت ہے،
میت کا حق
ہٹانا، میت کے حق کو ضائع کرنا ہے. کیونکہ پودا جب تک تر رہے گا تو یہ ذکر اللہ کرتا ہے، اور اس سے میت کو جو ہے وہ انسیت ہوتی ہے، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، انسیت یعنی اپنائیت ملتی ہے.
تو ہمارے یہاں جیسے رواج ہے، جیسے آپ نے بات ارشاد فرمائی، تو ہمارے یہاں جیسے رواج ہے کہ تدفین کے بعد پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، پتیاں ڈال دیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے، بہتر ہے.
بالکل. ہاں چونکہ جب تک یہ تر ہے تو تسبیح کریں گے اور میت کو اس سے جو ہے وہ انسیت حاصل ہوگی،
صحیح،
ایک سکون ملے گا.
اچھا حضور، اس میں میں تھوڑی سی چاہوں گا اور مزید رہنمائی بھی ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بالخصوص جب کسی کے عزیز کا تازہ تازہ انتقال ہوتا ہے، نیا نیا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے نا محبت و اپنائیت کہہ لیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، قلبی تعلق جو ہوتا ہے اس کی بڑی شدت ہوتی ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نا بہت بہتری کی کوئی صورت کرتے رہیں کرتے رہیں، پیار محبت اپنائیت کی. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پودے لگانے کا بھی جو ہے نا وہ سسٹم ہوتا ہے، تو قبر پر پودا لگانا درست ہے؟ اور اگر لگائیں تو اس میں کیا احتیاط کریں؟
دیکھیں قبر پر پودا لگانا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے.
ٹھیک
ہے. وہی کہ سبزہ اور میت کو خوشی ہوگی، انسیت ملے گی. البتہ یہ کہ جو بھی پودا لگائے جائے تو اس کو کھاد والا نہ ہو، بغیر کھاد کا ہو، کیونکہ کھاد نہ پاکے.
ٹھیک ہے. اور چاہے وہ بڑا مطلب حوالت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں اس کے.
ہاں اگر درخت اگر بنتا ہے ایسا پودے تو پھر منع ہوگا, ایسا پودا نہیں لگے گا,
قبر کو
جڑیں جو نا وہ اندر جائیں گی, میت کو اس سے تکلیف ہوگی. بلکہ جو ہے وہ دادی کی قبر پہ بھی ہے ہریالی الحمدللہ پودے لگے ہوئے, دوسرے کہ دونوں پھوپھیوں کی قبر پہ بھی اور امی اسد کی قبر پہ بھی جو میرے وائف تھے ان کا بھی انتقال ہوا ہے, ان چاروں کی قبروں پہ ہم نے پودے لگائے اور یہ کہ پانی کا انتظام بھی کیا ہے پانی دینے والے کا.
اللہ برکت عطا فرمائے.
بغیر کھاد والا پودا,
بغیر کھاد والا. دو احتیاطیں بتائیں جانشین امیر اہل سنت, ایک بغیر کھاد والا ہو کہ وہ کھاد گندگی وغیرہ غالباً اس وجہ سے
نجاست,
نجاست ہے وہ.
جی
تو ایک اس وجہ سے, اور دوسرا کوئی ایسا پودا نہ ہو جو قبر کو نقصان پہنچائے تو اس سے بھی بچیں. اگلی کال دیجیے.
چھوٹے نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا درست ہے یا نہیں؟ نیز ان کو لا کر اپنے ساتھ صف میں کھڑے کرنا کیسا ہے؟ کیا اس صورت میں صف قطع ہوگی یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
ٹھیک ہے جی, دو سوالات ہو گئے آپ کے.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بچہ اگر ایسا نا سمجھ ہے کہ جو بولو براس کا خیال نہیں رکھ پاتا جیسے پیشاب وغیرہ کا,
ٹھیک ہے,
تو اب اگر نجاست کا اس سے خطرہ ہے یعنی یقینی خطرہ ہے تو اب تو اس کو لانا ناجائز و گناہ ہے, مکروہ تحریمی گناہ. اچھا خطرہ نہیں ہے, شک ہے, احتمال ہے کہ ہے بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا, اب یہ کہ اس کو اگر پیشاب وغیرہ تو یہ بتا دیتے, احتمال ہے, مگر بعض وقت کر بھی ڈالتے ہیں, تو احتمال ہے نا, شک ہے یعنی. جب شک ہے تو اب لانا مکروہ تنزیہ ہی ہے.
ٹھیک,
ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ صف میں کھڑے کرنے کے حوالے سے, تو اس میں یہ ہے کہ ایسا نابالغ بچہ جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے,
ٹھیک,
سمجھ ہی نہیں ہے
کہ کیا ہے,
بالکل, تو اس کو صف میں کھڑا رکھنے سے صف قطع ہوگی.
ٹھیک ہے, یعنی جو صف قطع کرنے کا توڑنے کا جو حکم ہے وہ لگے,
بالکل گناہ ہے.
ٹھیک,
صف قطع ہوگی.
ٹھیک,
اس کو کھڑا نہیں کر سکتے.
حضور یہ بھی ارشاد فرمایا, سوال تو آیا آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا. اب اس میں نا جو والدین ہوتے ہیں, والد ظاہر سی بات ہے مسجد میں تو والد آ رہا ہے, والد جو ہے اس کے لیے ایک آزمائش ہی ہوتی ہے کہ اگر وہ بچوں کو بالکل ہی نہیں لاتا تو ان کی تربیت کا سامان کیا ہو. اچھا لاتا ہے تو جیسے آپ نے دوسری صورت بیان فرمائی کہ شک ہے, تو اب وہ شک میں ہے تو معاملہ مکروہ تنزیہ والا, لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے نا یعنی دیگر جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ ہے, بچہ وہ بول براس نہ بھی کرے, گندگی نجاست کا معاملہ نہ بھی کرے, تو بعض اوقات وہ اس کا جو چلنے پھرنے کا انداز ہوتا ہے وہ بڑوں جیسا نہیں ہوتا, تو اس میں کیا رہنمائی کریں؟
اب دیکھیں مسجد کو شور و غل سے بچاؤ, مسجد کو پاگل اور بچے سے بچاؤ.
جی,
یہ بچے شور و غل کرتے ہیں.
جی,
مسجد عبادت کے لیے.
ٹھیک,
اب بچے وہاں شور کریں گے تو جو لوگ عبادت کے لیے ہیں, جو نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے.
جی,
توجہ بڑھتی ہے, اور اسی مسجد کے ادب کے بھی خلاف, کوئی نہ بھی ہو تب بھی مسجد میں شور و غل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں.
ٹھیک,
کوئی نہ بھی ہو تب بھی ہمیں فون پہ بھی جو ہے وہ مسجد میں دنیاوی بات ہم نہیں کر سکتے.
صحیح,
کوئی نہ بھی ہو تب بھی کوئی بھی نہیں ہے, ہم مسجد میں کاروبار نہیں کر سکتے.
صحیح,
یہ ناجائزے, تو مسجد کے خود ایک اپنے ایس او پیز ہیں, اس کے خود ایک اپنے آداب ہیں.
ٹھیک,
تو وہ تو ہمیں ایسا رہے کہ بچہ لانے ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے.
ٹھیک,
تو لہٰذا بچوں کو لانے سے بچا جائے. اچھا البتہ اب اگر کوئی شخص ایسے بچے کو لے آتا ہے کہ جس کو لانا مکروہ تنزیہ ہی ہے,
ٹھیک,
تو اب جو دیگر لوگ ہیں انہیں چاہیے. اچھا اب دیکھیں ہر بچہ شور نہیں کرتا.
جی
سر, مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں.
جی,
اب مکروہ تنزیہ ہے تو اب ایسا بچہ جس کو لانا مکروہ تنزیہ ہے, اب اگر کوئی باپ لاتا ہے تو دیگر نمازی کو چاہیے کہ وہ کوئی اس پر شدت نہ کریں.
ٹھیک,
وہ کوئی اس طرح کا کام نہ کریں.
صحیح,
ایک تو یہ. دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ باپ چاہتا ہے کہ پھر اس کی تربیت کیسے ہو.
جی,
تو دیکھیں صرف مسجد میں لانا ہی تو تربیت نہیں ہے نا, جب مسجد میں لانے کا جب وقت آئے, جب اس کی عمر اتنی ہو جائے, جب سمجھدار ہو تب اب لیں. اس کے علاوہ بھی آپ گھر میں تہجد پڑھیں, اشراق چاش پڑھیں.
ٹھیک,
یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ سنتیں آپ جو ہے وہ گھر میں ادا کریں.
جی,
اس کی ایک حکمت یہ بھی نا کہ بچے جب دیکھیں گے اپنے والد کو سنتیں پڑھتے ہوئے, نوافل پڑھتے ہوئے,
جی,
تو اس طرح ان کا بھی ذہن بنے گا نماز کا, تو سنتیں گھر میں پڑھیں.
اور چیز گھر میں جیسے مشاہدہ ہے, شاید یہ سب جگہ ہی ایسا ہی ہوگا کہ جیسے گھر کے افراد نماز پڑھ رہے ہیں, اب ظاہر سی بات اس کی والدہ ہی نماز جی پڑھ رہی ہے, والد نماز پڑھ رہا, تو بچوں کو
بچے
نا سمجھ بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی کچھ نہ کچھ ویسی حرکات کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو اچھا ہے.
بالکل,
اگرچہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے تو وہ چھوٹے بچوں کی
مطلب, ابھی تو ذرا ملفل قلم ہے نا.
جی جی جی,
اس پہ قلم ہی نہیں چلے گا, حکم ہی نہیں ہے.
ٹھیک, جیسے ایک میں نے دیکھا ایک بات ہے, آپ بھی ذرا نوٹ کیجیے گا مجھے, کہ وہ سجدہ کریں گے نا تو عموماً ان کا جو رجحان ہوتا ہے نا وہ نماز پڑھنے والے کی طرف ہوتا ہے بجائے کعبۃ اللہ شریف کی طرف. وہ ہوتا جو بچہ ہے عمومی طور پہ نہ سمجھ ہی ہوتا ہے, اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ اسے یہ چیز سمجھائی جا سکے.
اب اس میں دیکھیں یہ ہے کہ جو دیکھا ہے تو میں نے تو یہ نہیں نوٹ کیا کہ یوں ہمارے طرف رکو بچے, وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں جب جو خلا ہوتا ہے نا ہمارا پیٹ کو
جی
وہ وہاں آ جاتے ہیں
جی,
تو یہ آزمائش ہوتی ہے.
تو اس پہ صبر ہی کر تربیت کا ایک اسٹیج ہے یہ.
اس کا طریقہ یہ
جی
کہ دیکھیں کہ بلا حل سجدہ مستحب ہے
ٹھیک ہے,
سو طریقہ یہ کہ بچوں کو ان کے سائز کے حساب سے مسلح دلا دیجیے.
اچھا جی, چھوٹے بچے کو
چھوٹا مسلح,
اس کی اٹریکشن بڑھ جائے گی,
اٹریکشن بڑھ جائے. اب کیا ہے اس کی حد یہی ہے, وہ اسی پہ رہے گا
صحیح,
تو وہ وہیں جو کرنا ہے وہیں کرے گا, وہ آگے نہیں آئے گا
ٹھیک. یعنی وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی بات سے کہ اسے اس کی چیز میں مشغول کر دیں گے تو پھر وہ آپ کی طرف
نماز بھی پڑھے گا وہ, یعنی وہ
جیسی جو حرکات سکنا
جو وہ کرے گا یعنی آپ کے ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ رہے گا بھی وہیں
ٹھیک. صحیح. اگلا سوال ہے, ٹیکسٹ میسج ہے ہمارے پاس, اعظم صاحب نے سلام کہہ رہے ہیں.
وعلیکم السلام.
کہہ رہے ہیں کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو اس کا کوئی حل اور طریقہ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں غصہ آنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور شرن سے پکڑ بھی نہیں ہے.
غصہ آنے پہ پکڑ نہیں,
غصہ آنے پہ تھوڑی پکڑے, اصل دل سے امپلیمنٹ کرنے پہ پکڑے.
اچھا غصے کا جو وہ اظہار کا
وہ اظہار کرتا ہے, اب اس پہ اگر وہ ظلم کرتا ہے کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو پکڑے, ورنہ تھوڑی.
اب وہ کرے کیا, وہ میرا خیال ہے ان کا مقصود
صبر کرے,
صبر کرے.
اگر ذاتی معاملات میں غصہ ہے تو صبر کرے اور دینی معاملات پر رہے تو پھر اس کا جو وہ حل نکالے. اب جیسے مثال کے طور اولاد نماز نہیں پڑھتی تو اولاد کی تربیت کرے. گھر میں کوئی ایسا فرد جو نماز نہیں پڑھتا, غیر شرعی حرکات کرتا ہے یا کرتی ہے
جی,
اس طرح کے وہ معاملہ کوئی کرتا ہے کرتی ہے, اب اس کو غصہ آتے تو اچھی بات ہے, غصہ آنا
صحیح,
نہ آنے پر اس کو غصہ آنا چاہیے, غصہ نہ آنے پر افسوس ہونا چاہیے.
یہ مقام ہے غصہ,
یہ مقام ہے غصے کا
ٹھیک ہے.
اب جو ہے یہ اس کا علاج کرے, ذرا تربیت کرے, اچھی تربیت کرے. داؤد اسلام کا دینی ماحول موجود ہے آپ کے سامنے, تو کسی اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگا دے, ان کو اجتماع میں بھیجے, اگر خواتین ہے تو خواتین کے اجتماع میں بھیجے, انشاءاللہ الکریم. دیکھو صحبت و معاصرہ, صحبت اثر رکھتی ہے.
اب آپ نے جو ایک بات ارشاد فرمائی کہ یعنی آپ جو فرما رہے تھے کہ کچھ مقام ایسے کہ وہاں پہ تو غصہ آنا ہی اچھا ہے, تو یہ تربیت, یہ بھی تربیت کیسے ہوئی, اسی طریقے سے ایسی ہوگی تربیت یہ بھی؟
دیکھیں قو انفسکم و اہلیکم نارا
جی,
جب بندے کی اس آیت پر توجہ ہوگی آٹومیٹکلی اس کو غصہ آئے گا.
اگلا سوال ہے ہمارے پاس, ٹیکسٹ میسج ہی لے رہا ہوں, اور یہ کہ جو سوال ہے وہ تو استاد سے متعلق ہے لیکن میں جرنلائز کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بڑے غلطی کرتے ہیں, بالخصوص انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی بڑا استاد کہا انہوں نے, کوئی بڑا جو ہے وہ نماز میں عملے کثیر کر رہا ہو تو چھوٹا اسے کیسے سمجھائے؟
اب دیکھیں کہ ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے
جی,
ہر شخص کی ایک تو ہی. دوسرا یہ کہ سمجھانے والے کو چاہیے کہ اس کے انداز کے مطابق سمجھائے, اس کی طبیعت کے مطابق سمجھائے. جی, وہ جو بہتر طریقہ ہے, جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب وغیرہ ہو اس سے مسئلہ لکھے, کتاب کا حوالہ لکھے
جی,
یعنی لیٹر لکھ کر. وہ آج کل دو ذرا کے میسیجز کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ اس نے تصویر بنائی کتاب کی
جی,
اور چاہے تو وائس میسیج یا چاہے تو لکھ کر کہ میں نے اصل میں یوں میں نے دیکھا, تو اگر ایسا ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو میری غلط فہمی ہے
جی,
اور ایسا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجیے.
یعنی آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے چھوٹا ہے تو نرمی ہی
نرمی سمجھا, نرمی ہی سے بھر کے. ہمارے یہاں تو دینی ماحول میں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ جو بڑا ہے
جی
وہ بھی چھوٹے کو نرمی ہی سے سمجھائے.
ٹھیک.
اب دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہیں جو بڑے, جو بوڑھے لوگ جو وہ نوجوانوں کو جو کہتے ہیں وہ بالکل ایک عاجزانہ انداز میں کہتے ہیں
جی,
اس طرح اب جب اس طرح کہتے ہیں تو وہ نوجوان قبول بھی کرتا ہے.
ہم تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بھی دیکھتے ہیں کہ کمال شفقت و مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ مطلب نرمی ہی نرمی,
بالکل نرمی ہی سے. اے فلاح و کام رانی نرمیو آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
تو کافی تفصیلی بات ہوئی, ایک چیز اس میں اگر اور ایڈ ہو جائے وہ یہ کہ جیسے انہوں نے بھی کہا اور کافی پہلے بھی سنا ہے, آپ نے بھی شاید, آپ کو بھی یہ لوگ کہتے ہوں کہ جی مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, تو ایک نا اپنے بارے میں تاثر خود اپنی ہی ذہن میں قائم ہو جاتا ہے, اس کا کیا علاج؟
اب دیکھیں یہ بھی دیکھتے ہیں نا نفسیاتی ہے نا مسئلہ, کہ مجھے غصہ بہت آ جاتا ہے
جی,
غصہ بہت آ جاتا ہے
جی,
तो बंदे को चाहिए ये चीज अपने आप को सवार ना करेगा। बंदा अगर अपने आप पर ये चीज सवार कर लेगा तो ये फिर कोई ऐसा मसला होगा, कोई खिलाफ मिजाज बात होगी तो गुस्सा आ जाएगा,
तो इसको अलार्म बजेगा कि मैं तो गुस्से वाला हूँ, गुस्सा वाला हूँ।
बिल्कुल
ठीक। तो भाई ये
ना आता हो तो भी जानू की गुस्सा करना पड़ेगा कि मैं जो मशहूर जो हो गया
गुस्से वाला,
क्योंकि इसमें ही बात होगा बंदा जो ना अपने आप को समझता है
कि ये कोई मेरी सिफत तो बन गई,
अच्छी सिफत है ये।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा सवाल ये है कि वजू के बाद आसमान की तरफ देखकर कलमाए शहादत पढ़ने का हुक्म है, अगर ऊपर छत हो तो ये पढ़ सकते हैं या इसके लिए आसमान की तरफ देखना जरूरी है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
देखिए इसमें जो दोनों तरह के हदीसें हैं।
ठीक।
अब जैसे मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में है कि जिसने अच्छी तरह वजू किया और फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जिससे चाहे वो अंदर दाखिल हो। और जो नसाई शरीफ है उसमें यह है कि जिसने अच्छी तरह वजू किया और फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जिससे चाहे वो अंदर दाखिल हो। तो उसमें जो है वो आसमान की तरफ देखने का तस्कर है और इसमें नहीं है नसाई शरीफ में,
कलमा शरीफ दोनों में,
कलमा शरीफ दोनों में।
ठीक है,
अब चाहे दोनों पर अमल कर ले,
जब आसमान दिख रहा तो वो
जब आसमान दिख रहा,
जब आसमान
ना
दिख रहा तो भी फजीलत तो हासिल हो रही है। कॉल दीजिए।
मेरा सवाल है क्या पुप्पी भतीजे के साथ उमरे पर जा सकती हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा, जज़ाकअल्लाह खैरा।
ठीक है जी।
चूंकि पुप्पी और भतीजे के दरमियान निकाह हमेशा के लिए हराम है।
ठीक, महरम है।
तो ये दोनों महरम है, महरम से मुराद ये कि हराम
जी,
जब महरम है तो बिल्कुल जा सकते हैं, शरई सफर हो सकता है।
इसी तरह जिस भी रिश्ते में महरम का ताल्लुक पाया जाएगा वो जा सकते हैं, जैसे खाला भी इसी हुक्म में,
या खाला भी इसी हुक्म में, तो इस तरह सफर हो सकता है। नानी दादी ये भी इसी हुक्म में। अलबत्ता बाज ऐसे रिश्ते में जैसे सास है तो सास के लिए दामाद महरम
जी,
मगर चूंकि ये किसी सबब से महरम बना ना है हमेशा के लिए निकाह हराम
जी,
मगर यहाँ जो है वो फितने का एक अंदेशा है, खतरा है, तो यहाँ एहतियात की जाएगी।
सही।
इस तरह बाजों का जो रजाई औलाद होती है इनमें बाजों का खतरे का अगर अंदेशा है तो इनमें भी सफर नहीं किया जाएगा।
ठीक है,
वरना सफर करना फी नफसी जायज है।
ठीक। पूछ रहे हैं कि मैसेज है हमारे पास, पूछ रहे हैं कि नमाज में जमा ही आने की सूरत में क्या करना चाहिए?
इसके दो तरीके, एक तो ये कि बंदा जो है ना वो नाफ के जो है निचला हिस्सा इसको दबाए
नमाज में, यानी जैसे हाथ बांध के खड़ा है तो,
एक तो ये। दूसरा ये कि बंदा ये तस्वीर करे कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जमा ही नहीं आती थी।
सही।
तो इसे फौरी जमाई चली जाएगी।
ठीक है, कॉल दीजिए।
मेरा ये सवाल है कल्बे सलीम किसे कहते हैं?
हाँ, सवाल तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अल्लाह करीम हमें कल्बे सलीम अता फरमाए। देखिए कल्बे सलीम ये है कि सलामत दिल
जी,
सलामत दिल, सलामती वाला दिल। और दूसरा ये कि इससे मुराद ये भी है कि दिल का
जी
बद मजहबी से पाक होना, बद अकीदी से पाक होना, खुश अकीदा अगर उसके लिए सलामत दिल है।
ठीक।
तो बद अकीदगी से पाक होना दिल का। और दूसरा ये कि ये जो है ना बद अकीदगी से मुराद यानी कुफ्र और जो शिर्क जो है मुनाफिकत वगैरह इनसे पाक होना।
ये जो हमने सुना जैसे हो सकता है मदनी चैनल के बाज नाजरीन के लिए तो ये जो तरकीब है कल्बे सलीम या सलामती वाला दिल ये पहली दफा सुनी हो या तवज्जो पहली दफा गई हो, इसके लिए हमें क्यों कोशिश करनी चाहिए या कैसे बनाना चाहिए? क्योंकि एक नई बात होगी ऐन मुमकिन है उस बात सुनने वालों के लिए।
देखिए ये तो हर आशिक रसूल को हासिल है ना
कल्बे सलीम। ठीक है,
आशिक रसूल जो ठहरा।
ठीक है, तो कल्बे सलीम उसे हासिल है, इसकी सलाम, इसकी इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए,
इस्तकामत की दुआ करें। ठीक। अलबत्ता अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम जो कहते हैं ना हमें कल्बे सलीम अता फरमा, यानी इसमें और बढ़ोती हो, यानी बंदा और मुत्तकी बने।
ठीक।
उसका दिल में जो खौफ खुदा ज्यादा हो, खौफ खुदा का इजाफा हो।
ठीक।
रहमत खुदाबंदी अज़्ज़ोवजल ये ज्यादा हो, यानी उसका दिल रहमत की तरफ ज्यादा हो और खौफ की तरफ भी ज्यादा हो। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं मुसलमान आशिक रसूल अगर ये दुआ मांगते हैं तो इससे मुराद यही होती है कि उसकी और तरक्की हो।
ठीक।
इसमें
अल्लाह पाक हमें कल्बे सलीम पे हयात अता फरमाए, इसी पे मौत नसीब फरमाए। हुजूर ये इरशाद फरमाए, मैसेज है हमारे पास और कह रहे हैं कि बाज़ जुमले हैं जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं कि یہ تو قسمت میں لکھا تھا، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، ہر انسان کی قسمت اس سے اسی دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ یہ دو الگ الگ اسٹیٹمنٹ ہیں، تو کہہ رہے ہیں پلیز اسے ایکسپلین کر دیں کہ اس سے مراد کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔
دیکھیں یہ تقدیر کا معاملہ ہے
جی،
ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے وہ برائی کرنے والا تھا، لہذا یہ لکھ دیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لکھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بندہ مجبور ہوا لکھ دینے کی وجہ سے۔ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جیسے ایک دوا ہے یا کوئی چیز ہے، اس پر ایکسپائری ڈیٹ اگر لکھ دی جائے
جی،
تو کیا یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کی وجہ سے چیز خراب ہوئی، ایکسپائر ہوئی، یا یہ خراب ہونے کی تھی تو لہٰذا ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی گئی؟
صحیح،
خراب ہونے کی تھی
اس لیے لکھ دی گئی،
اس لیے لکھ دی گئی۔
صحیح،
قسمت کی جیسے بات کی جاتی ہے تو یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے گناہوں کے حوالے سے کہ ہمارے نصیب میں گناہ کرنا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے کر دیا، تو یوں یوں ہے،
عذر پیش کر رہا
ہے، عذر پیش کر رہا ہے۔ اب یہی بندہ کھانے میں عذر پیش نہیں کرتا، کمانے میں عذر پیش نہیں کرتا، مال کمانے میں کوئی عذر نہیں ہے۔
کھانے والی مثال بہت اچھی آپ نے دی ہے، تو صبح دوپہر شام کا
کھاتا
ہمنا ہے
تو اس میں چھوڑ دیں، قسمت ہوگا تو میں کھا لوں گا،
ٹھیک ہے، اور جو مل گیا وہ کھا لوں،
جو مل گیا وہ کھا لوں گا،
کیا نمک مرچ زیادہ، کیا تیل اور یہ گرم ٹھنڈا، کچھ بھی نہیں،
چاہے سوکھی روٹی ملے، کچھ بھی نہ ملے، بس گزارا کر لوں، قسمت جو ہوگا وہی ہوگا نا
جی۔ تو یہاں تو باقی
یہاں نہیں کرتا،
صحیح،
صرف ثواب و گناہ کے معاملے میں اس کو یاد دیتی ہے قسمت،
اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جیسے آپ نے ابھی جواب دیا ہمیں اس میں، جیسے آپ نے جواب دیا، اب سوال کرنے والے تو اپنے نیت سے سوال کیا ہوگا، جو بھی ان کی نیت، کیونکہ میری جو اس وقت توجہ جاری کہ یہ سوال میں نے بھی جس نیت سے آپ کے آگے بڑھایا تھا، تو اس سے ایک اور جہت آپ نے آپ کے جواب سے آ رہی ہے کہ سوال کچھ اور ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک سچویشن کچھ اور ہے، لیکن اس کا سبب اور محرک کچھ اور ہے، جو آپ نے بیان کیا کہ یہاں تو وہ لاجک اپلائی نہیں کر رہا کہ جہاں پہ کھانے پینے اور دیگر معاملات کی آپ نے بات
کی،
یہاں کر رہا ہے، تو یہ بیسیکلی گناہ اور ثواب کی وجہ سے،
نفسن، نفس کی وجہ،
نفس کی وجہ سے، کہ نفس کی چاہت یہاں پہ بن رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور یہاں نہیں بن رہی تو یوں
یوں ہے،
ٹھیک ہے۔ اس میں اس کا علاج کیا ہے؟ یہی
دینی معلومات، دیکھیں ہمیں تدبیر کا حکم ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی دیکھیں ٹھیک ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تدبیر کا ہمیں حکم ہے،
صحیح،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دیے، زبان دیے
جی،
یہ اعضا جو ہمیں دیے گئے نا
جی،
اس کو جو پوچھ گچھ ہوگی اسی وجہ کے، یہ اعضا ہمارے پر امانت ہیں،
ہم تدبیر
ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمیں یہ استعمال کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اب اگر ہم اس کا اچھا استعمال کریں گے تو ہمیں سوری انعام ملے گا،
ٹھیک ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے،
ہم اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے،
ہمیں عقل دی گئی نا
جی،
ہمیں پہچان دی گئی کہ آگ ہاتھ جلاتی ہے
جی،
تو ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے
جی،
پانی جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے
جی،
ٹھیک ہے، ہم اتنی حد تک پانی پیتے ہیں
جی،
جب اتنا سارا پانی ہوگا
تو
بندہ اس میں گرے گا، پانی میں بندہ مر جاتا ہے
جی، یہ کب جان بچا رہا ہے کب مار رہا ہے،
اس میں اتنا شعور ہے نا، اتنی عقل ہے نا، گاڑی اگر آئے گی تو مجھے مار دے گی، میں اچانک گاڑی کے آگے آؤں گا تو
جی رک جاتا ہے بندہ،
رک جاتا ہے،
بلکہ کوشش کرتا ہے نہ ہی آئے سامنے،
بالکل، تو یہاں پہ بھی دیکھ لے
جی،
موت لکھی ہوئی تو آ جائے گی، چلا جائے،
اور معاذ اللہ اگر کوئی اس طرح کرتا
جان کرتا تو جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم ہمیں امانت ہے نا، ہمارے لیے امانت ہے نا، یہ اعضاء وغیرہ اس کو ضائع نہیں کر سکتے،
ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ
اس کے لیے یہ کہ دینی معلومات حاصل کرے، اچھے اجتماعات میں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، مدنی قافلوں میں سفر کرے، مدنی چینل دیکھے، ان شاء اللہ کریم سے پتا چلے گا کہ یہ جو اعضا مجھے دیے گئے، بلکہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔
حضور ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے
جی،
اور وہ ایک دو سوال جو ہے اس سے ذہن میں آ رہا ہے، بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، کم کم ہی ہوتا ہے ایسا، لیکن ہوتا ہے، بعض افراد جو ہے نا وہ ایک تنقیدی ذہن بن جاتا ہے ان کا، یا یوں کہہ لیجیے وہ نگیٹو ذہن بن جاتا ہے، اور ان کے پاس جب بھی بیٹھو، اٹھو، جاؤ، آؤ، تو ان کے پاس سے نا کچھ سب سے الگ، سب سے منفرد، اور منفرد یوں کہ وہ نگیٹو بات ہی آ رہی ہوتی ہے، ایون وہ جب قرآن و سنت کی بھی بات کرتے ہیں کوئی، تو اس میں سے کوئی ایسا پہلو معاذ اللہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس چیز کی نحوست ہوتی ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور اس سے کیسے بچا جائے؟
دیکھیں جس کے دل میں کجی ہوگی نا، ٹیڑھا پن ہوگا، تو اس کو یہی
بیماری ہوگی،
بیماری ہوگی۔ دیکھیں کہ یہی قرآن ہے کہ جو بہتےروں کے لیے ہدایت ہے اور بہتےرے سے گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پاک میں یہدی بھی کثیرہ وہ یضل بھی کثیرہ، کہ بہتےرے نے بہت سے لوگ اس سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو گمراہ کون ہوگا؟ کہ جس کے دل میں
ٹیڑھاپن
ہو. ٹیڑھاپن
یہ قلب سلیم کے اپوزٹ,
جو قلب سلیم کا اپوزٹ ہے, جس کے دل میں نفاق ہے, تو وہ اپنے جو نا وہ اس دل پر روئے کہ جس کی سمجھ میں قرآنی آیت نہیں آتی.
اللہ
یا اس کو جو نا اس طرح کے وسوسے آتے ہیں یا اس طرح کے یعنی الٹی باتیں کرتے, وہ اپنے اس پر روئے. چونکہ دین اسلام ایسا ہے کہ چونکہ تاکہ ہمیں قیامت رہنا ہے, اور چونکہ ہم جو ہے وہ کوئی عقلی دلیل ہم طلب نہیں کرتے, ہم نہیں مانتے, ہم ایمان بالغیب, ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, ہم نے دیکھا نہیں ہے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں
جی
کہ دیکھیں کہ یہ امت جو ہے وہ امت محمد یہ افضل ہے
جی,
ٹھیک. اچھا اس امت میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا دروازے پر
جی,
افضل یہ امت ہے
جی,
ٹھیک. اچھا اس امت کے اس امتی پر یہ بھی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم پر یہ بھی انعام ہے کہ اگر کسی نے گناہ کی نیت کی, گناہ کا ارادہ کیا مگر گناہ نہیں کیا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں.
ٹھیک,
یہ اس امت پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ کرم ہے.
یعنی گناہ کی نیت کرتے ہی گناہ نہیں لکھا جاتا,
گناہ نہیں لکھا جاتا.
ٹھیک,
جب پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے, اس کا پردہ چاک ہوا. یوں اگر دیکھا جائے تو یوں اس وقت کے لوگ گناہوں سے بچتے تھے کہ نہیں یار لوگوں کو پتا چلے گا
جی. ایک پہلو یہ بھی تھا,
ایک پہلو یہ بھی تھا کہ لوگ یوں
معاشرے میں رسوا ہو جائے گا,
معاشرے میں رسوا ہو جائے گا, تو یوں بندہ گناہ سے بچے گا.
ٹھیک,
جبکہ اس امت میں یہ نہیں ہے,
پردہ پوشی.
پردہ پوشی افضل کون سی امت؟
افضل تو جیسے
یہ امت ہے نا,
یہی ہے,
یہی امت ہے نا
جی.
تو اس امت میں دیکھیں کہ حالانکہ پردہ چاک ہوتا تھا اس کے باوجود وہ افضل نہ تھی
جی,
یہ امت افضل.
یعنی یہ جملہ کہہ سکتا ہوں یہاں پر
جی
کہ ان کے اوپر دیکھا جائے تو ایک طرح سے تھوڑی سخت حکم تھا,
سخت
ہمارے اوپر نرمی کی گئی,
نرمی کی گئی,
لیکن افضل
یہ بھی ہے
امت محمد,
افضل امت محمد ہی ہے. میرے جو کہنے کا مقصد تھا نا کہ اب وہاں جو بندہ گناہ سے بچ رہا ہے
جی, پھر بھی مفضول ہے,
پھر بھی مفضول ہے, افضل نہیں ہے
جی
اس بنا پہ. تو چونکہ ہم ایمان لائے ایمان الغیب پر, اچھا اب دیکھیں کہ اگر یہاں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اسے فوری نہیں ملتا. اب دیکھیں اب سود کی مثال لے لیں
جی,
بندہ اگر سودی لین دین کرتا ہے تو ظاہر اسے ترقی ملتی ہے
جی. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
وقتی ہوتی ہے, وہ بالکل چھلانگ مار رہا ہوتا ہے, بالکل وہ ایسا فضا میں جا رہا ہوتا ہے
جی.
اچھا دیکھیں سودی سود سے یعنی جو سودی کام کرتا ہے اسے اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے نا
جی بالکل.
تو اب دیکھ ہے اعلان جنگ
جی
کس سے؟ رب تبارک و تعالیٰ سے
جی,
اس نے پیدا فرمایا. ٹھیک, گناہ ہے اتنی وہی دے وہ بظاہر دیکھیں وہ بالکل چھلانگ مار وہ ہوا میں اڑ رہا ہے
جی,
مگر بعد میں اس کا جو چکرا گھومتا ہے نا وہ ایسا گھومتا ہے کہ یعنی سمجھے ایسا گرتا جاتا ہے کہ ادھر سے پکڑ نہیں کرتا, یہ ہاتھ سے لپ ہو جاتا ہے ادھر سے پکڑنے چیز کو پکڑ لیا سمجھے کہ اس نے پکڑ لیا رسا وہ رسا ٹوٹ جاتا ہے, ادھر سے پاؤں رکھنے کی کرتا ہے تو وہ
کیا کہتے ہیں
رات سجائی دے رہی تھی مگر سمجھ نہیں وہ وہی کہ وہ ہو نہیں پا رہا
بچ نہیں پا رہا
بچ نہیں پا رہا. اصل تو یہ ہے نا کہ رات سمجھ آ رہی ہے بچ نہیں پا رہا, اس کے پاس جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہے, اب اس کے پاس زمینیں ہیں
جی
بک نہیں رہی ہوتی, کوئی لینے والا نہیں ہوتا
جی,
مال ہے کوئی لینے والا نہیں ہے, تو یہ نتیجہ ہے. تو بظاہر جو ہے وہ
ترقی
ہوئی, بعد میں اس کا پاؤں کھینچا تو کیسا کھینچا کہ سمجھ نہیں پا رہا.
اللہ,
تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ دنیا میں اگر پھنس گیا, اگر خدا نواز نے ایسی حرکت کی اور یہ پھنس گیا تو یہ بھی اس کے لیے
مقام شکر,
مکہ میں شکر ہے کہ اسے توبہ کی ہدایت ملی کہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اسے دنیا میں سے سزا مل گئی اور آخرت کے عذاب سے ڈرے. یہ اگر صدقے دل سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے مقام شکر ہے, یہ اگر توبہ کرتا ہے تو مقام شکر ہے.
دنیا میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا,
ہو گیا,
آخرت میں بچت کی جو ہے نا وہ
توبہ کرتا ہے اور اسے نکلنے کی کرتا ہے پوری کوشش کرتا ہے
اللہ کی رحمت
اور بالفعل نہ بھی نکل پائے اسی میں اس کی موت آ گئی, اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا, اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم وہ تواب ہے, وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے, وہ معاف فرمانے والا ہے. جب بندہ دیکھے سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتے ہیں. آپ کو اسے ملیں گے سودی لین دین والے کہ چڑھے
جی
پھر اترے بالکل زیرو بالکل مائنس ہو گئے نا, مگر جب سچے دل سے توبہ کی تو کچھ عرصے تک تو وہی کہ سوکھی روٹی میں انہوں نے گزارا کیا, مگر بعد میں پھر ان کا پہیا چل پڑا.
قرآن نے بھی جو ایک فلسفہ بیان کیا سود کے حوالے سے وہ یہ کہ اس کا نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. تو مفسرین نے یہی وقت کو لکھی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بظاہر وہ بڑھتا بھی ہے لیکن پھر جب ہوتا ہے تو دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے, آخرت کا جو خسارہ ہے وہ الگ ہے. اللہ
بلبل ہے
جی,
بلبل ہے بظاہر نظر آ رہا تو کوئی
جی
سوئی لگے تو پھٹ گیا
جی, ختم کچھ بھی نہیں ہے پھر. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال ہے کہ سجدے میں کتنی انگلیوں کا زمین پر لگانا فرض اور کتنی کا واجب ہے؟ اگر کوئی نمازی صرف انگلیوں کے سرے زمین پر لگائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
ان کے سوال سے میرا تو پاؤں ہی کی انگلیاں معلوم ہوتی ہیں
جی,
چونکہ ہاتھوں کی انگلیاں میں
پاؤں کی انگلیاں مراد ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انہوں نے تو مطلقاً یعنی بالکل اوپنلی پوچھا ہے کہ کتنی لگائے کتنی نہیں لگائے, تو اس کا بھی جواب ارشاد فرمائے. ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمائے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پاؤں کی انگلی اڑ گئی یا بعض کہتے ہیں کہ ایک انگوٹھا تو کم از کم ٹکا رہے, ان دونوں کو کیونکہ وہ ہے تعلق ہی, تو کہاں پہ لگانا ضروری ہے؟
جی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو نا یہ انگلیوں کی نوک ہے نا,
ٹھیک ہے,
یہ
ہم سمجھے یہ
سر کہیں گے, انگلیوں کا سر سرا,
یہ پاؤں کو
پاؤں ہے جی,
سوچیں
اس کو سمجھے کہ یہ پاؤں ہے,
ٹھیک ہے.
اب اگر چونکہ دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے,
ٹھیک, اب چاہے وہ انگوٹھا ہو چاہے انگلی ہو,
چاہے چھوٹی انگلی انگوٹھا ہو کچھ,
ٹھیک ہے,
دسوں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا
لگنا فرض ہے,
پیٹ کا لگنا, ٹھیک ہے, یہ پاؤں کا سر ہے اور یہ پیٹ ہے,
ٹھیک, یعنی
یوں اب دسوں انگلیاں اگر یوں ہے پاؤں کی
تو یہ سر لگا ہوا ہے,
یہ سر لگا ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
فرض ادا نہ ہوا, فرض ادا نہ ہو تو سجدہ نہ ہوا, سجدہ نہ ہو تو نماز نہ ہوئی,
ٹھیک
ٹھیک ہے. تو اب یہ پیٹ ہے,
ٹھیک ہے, یعنی ناخن کے اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ پیٹ ہے,
یہ حصہ پیٹ کا ہے یہ والا جو ہے نا,
ٹھیک ہے, یہ پیٹ,
ہاں یہ ناخن کے اپوزٹ ہم کہہ سکتے ہیں, بالکل. تو دسوں انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے,
ٹھیک ہے,
اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ پانچ ہے نا,
صحیح,
پانچ پانچ
جی,
تو تین انگلیوں کا پیٹ سیدھے پاؤں
جی
اور تین انگلیوں کا پیٹ الٹے پاؤں, اکثر ہو گئی,
ٹھیک ہے, چھ ہو گئی,
یہ ان کا واجب ہے,
صحیح ہے. اور دسوں کا لگنا سنت ہے,
ہاں دسوں کا لگنا اور قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے.
اچھا یہ مطلب پوری ہی نماز میں ضروری ہے یا کسی خاص اس میں
سجدے میں,
سجدے میں, یعنی تشہد میں جو بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچھ رعایت ہے؟
وہاں تو ذرا رعایت ہے,
ٹھیک
ٹھیک. اچھا اب دیکھیں اب کسی کو کوئی عذر ہے تو اس میں دیکھیں رعایت ہے,
صحیح ہے.
اچھا اب جیسے اس نے سجدہ کر لیا, اب کچھ دیر کے لیے پاؤں اٹھ گیا, کسی وجہ سے اٹھ گیا تو وہ نا بعض لوگ نہیں نہیں پاؤں اٹھ گیا,
جی جی, بعض تو کیل ٹھوکنے والی مثال بھی دیتے ہیں,
ہاں تو ایسا نہیں ہے,
ٹھیک. ایک رکن کی مقدار جو
ایک رکن کی مقدار یہ
ضروری ہے
لازم ہے,
اور تفصیل بیان فرمایا ایک یا اکثر یا کل. ایک سوال ہے ہمارے پاس, بڑا کامن سوال ہے, یہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ نمازیں, سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن نمازوں پر استقامت کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں. کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کسی کی فجر چھوٹ رہی ہے, کسی کی عشاء چھوٹ رہی ہے, کسی کی کوئی سی, یا کبھی پڑھی کبھی چھوٹ رہی.
اس کی تو دیکھیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, صحبت, پیٹ میں کیا جا رہا ہے,
ٹھیک, کھانا پینا,
کھانا پینا یہ بھی
رضا
جائے, جی رضا, اور دوسرا یہ بھی دیکھے کہ مخارج اور طہارت, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے بعض اوقات پرابلم ہوتا ہے.
اللہ پاک عافیت والا معاملہ
آمین,
ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب
فرمائے. اس کے لیے جو بہترین عمل ہے نا, بندہ درود کی کثرت کرے,
درود پاک کی
کثرت
کثرت کرے,
انشاءاللہ الکریم نماز پہ استقامت مل جائے گی,
ٹھیک ہے. نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل کرے؟
ایک تو یہ کہ قرات پہ غور کرے, اور دوسرا یہ کہ قیام میں یعنی جب کھڑا ہوتا ہے تو سجدہ گاہ یعنی جہاں پیشانی جمے گی نا
جی
وہاں دیکھتا رہے,
صحیح.
رکو میں جو پاؤں کی جو پشتے پاؤں کی جو پیٹے اس پہ دیکھے,
ٹھیک ہے,
سجدے میں ناک کو دیکھے,
ٹھیک,
اور تشہد میں گود میں نظر رکھے,
ٹھیک, یعنی اپنی نگاہ کہاں رکھنی ہے اس سے بھی خشوع خضوع میں فرق پڑے گا. سوال ہے ہمارے پاس, پوچھا جا رہا ہے کہ تہجد کے کتنے نوافل ہیں اور نوافل میں سورہ اخلاص کتنی بار تک پڑھ سکتے ہیں؟
کم از کم ایک بار,
ٹھیک,
تین بار پڑھ دو اچھا ہے کہ وہ ایک قرآن پاک کا ختم کرنے کا ثواب, کم سے کم دو نفلیں, زیادہ سے زیادہ 12,
ٹھیک. زندگی اچھی کیسے ہو یہ ارشاد فرمائے؟
دینی تعلیم و عمل کرتے ہوئے گزرے, سب سے بہتر زندگی تو یہی ہے, سکون بھی ہے, سب کچھ ہے, والدین بھی سکون میں, اولاد بھی سکون میں, زوجہ بھی سکون میں, سب سکون میں, پڑوسی بھی سکون میں, خود بندہ بھی سکون میں ہوگا.
ایک سوال ہے کہ سستی بہت ہوتی ہے, سستی بہت ہوتی ہے, اس کا کیا کریں, سستی کیسے جائے؟
سستی کا علاج کریں, غور کریں, کا ایسا تو نہیں کہ وہ نیند پوری نہیں ہو رہی, یا بعض کو جسمانی کمزوری بھی ایسی ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی سستی ہوتی ہے, بندہ سست پڑا رہتا ہے, اس پہ غور کریں.
سوال ہے محمد شعبان نام رکھنا کیسا ہے؟
جائز ہے, کوئی حرج نہیں, ایک عاشق رسول بادشاہ تھا, ان کا نام شعبان تھا.
شعبان, اچھا حضور جو شعبان میں پیدا ہوتے ہیں ان کا نام شعبان رکھ دیا جاتا, تو بعض اوقات انہیں شعبانی شعبانی کہہ کر بھی پکارا جاتا, ایک کا تو میں نے پتا ہے,
اس میں کوئی حرج نہیں,
اس میں بھی کوئی حرج
نہیں. یاد رمضان ہے.
حضور مردے کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
مستحب ہے,
جس نے غسل دیا اس کا ضروری نہیں, وہ خود ناپاک وغیرہ نہیں ہوگا.
ٹھیک, اسے نہ تدفین کے بعد بھی مستحب ہے.
ٹھیک,
کہ وہ غسل کر لے.
ٹھیک, ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا, جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ تھے, رہنمائی فرما رہے تھے. حضور کافی سارے میسیجز جو ہیں, اور امید ہے کہ ایسی ہی کاز بھی, کیونکہ روٹین ہے, وہ سلام کے لیے آتی ہیں, دعا کے لیے آتی ہیں, لوگوں کو پرابلمز ہوتے ہیں, تو دعا بھی ارشاد.
وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان کی مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے.
آمین, جزاک اللہ خیر. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا, لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے, اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اخلاق اچھے ہو, کردار ستھرا ہو, یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.